بدھ 21 مارچ، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ کابل میں افغان سال نو کے موقع پر ایک درگاہ کے قریب خودکش حملہ، کم سے کم 31 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ تجزیہ کار کہتا ہے صورتحال پیچیدہ تر ہوتی جا رہی ہے۔
آج کے حملے کی ذمہ داری آئی ایس یا داعش گروپ نے لی ہے، اور طالبان نے انکار کیا ہے کہ اس حملے میں وہ ملوث تھے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک خودکش حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 31 ہو گئی ہے، جبکہ 65 افراد زخمی ہیں۔ حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔ واقعے کی تفصیلات سنیے ذیشان ظفر سے۔
خودکش حملہ کابل کے سخی مزار کے قریب اس وقت ہوا جب مزار میں جشن نوروز منایا جا رہا تھا۔ حملہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12:40 پر ہوا۔ وزارت داخلہ کے نائب ترجمان نصرت رحیمی نے بتایا کہ خودکش حملہ آور پیدل چلتا ہوا آیا اور وہ مزار کے اندر موجود افراد کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ نائب ترجمان نے مزید بتایا کہ اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی سیکورٹی فورسز نے خودکش حملہ آور کو روکا تو اس نے کابل یونیورسٹی کے نزدیک علی آباد ہسپتال کے قریب اپنے آپ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا۔
پاکستان کے شہر کراچی میں مبینہ طور پر پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوجوان نقیب اللہ محسود کے مقدمے کے مرکزی ملزم اور سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے اور عدالت کے حکم پر انہیں وہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ خبر کی تفصیلات سنیے نازش سفر سے۔
میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اسلام آباد میں نقیب اللہ قتل کے مقدمے کے بارے میں از خود نوٹس کی بدھ کو سماعت شروع کی، تو راؤ انوار کو ایک سفید رنگ کی گاڑی میں عدالت لایا گیا۔ عدالت عظمیٰ نے سماعت کے بعد راؤ انوار کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں نقیب اللہ کے مقدمہ قتل میں گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، جس پر انہیں عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے ان کے منجمد اکاؤنٹ بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں شامل کر لیا جائے۔
عدالت نے اس معاملے میں نئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کا حکم بھی دیا ہے، جس کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی سندھ آفتاب پٹھان ہوں گے۔ تاہم اس ٹیم میں خفیہ اداروں کا کوئی اہلکار شامل نہیں ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے نزدیک مشرقی غوطہ سے باغی جنگجوؤں کے انخلاء کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ شامی حکومت اور باغی جنگجوؤں کے مطابق غوطہ کے علاقے ہراستہ میں ارار الشام نامی گروہ کے افراد شام کے شمال مغربی علاقے تک محفوظ راستہ دینے کے بدلے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ پابندیوں نے اسے امریکہ اور جنوبی کوریا کے ساتھ مذاکرات پر مجبور نہیں کیا، بلکہ اس فیصلے کے پیچھے اس کی خود اعتمادی ہے۔ احوال سنیے سارا حسن کی زبانی۔
شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے سی این اے کے مطابق یہ بیان شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ملاقات کی پیشکش قبول کیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ بیان کے مطابق امریکہ اور جنوبی کوریا کو مذاکرات کی دعوت دینا شمالی کوریا کی خود اعتمادی کا اظہار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی جانب سے ملاقات کی دعوت قبول کر لی ہے اور دونوں رہنما رواں سال مئی میں ملاقات کریں گے۔
نائجیریا سے آنے والی اطلاعات کے مطابق فروری میں شدت پسند گروہ کی جانب سے اسکول سے اغوا کی جانے والی 110 طالبات واپس اپنے گھروں کو پہنچ گئی ہیں۔ یوبے ریاست کے علاقے ڈاپچی کے مکینوں کے مطابق 5 طالبات اب بھی لاپتہ ہیں، جن کے تحفظ کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ امریکی وفاقی ٹریڈ کمیشن مبینہ طور پر فیس بک کی جانچ کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے سن 2016 کے انتخابات کے لیے کیمبرج انالیٹیکا نامی کمپنی کی خدمات حاصل کی تھیں۔ کمپنی پر فیس بک صارفین کی لاعلمی میں ان کی معلومات استعمال کرنے کا الزام ہے۔ احوال سنیے حسن بلال سے۔
یہ جانچ ان الزامات کے بعد کی جا رہی ہے، جس میں کہا گیا کہ ایک سیاسی کنسلٹنسی کمپنی نے فیس بک کے 5 کروڑ صارفین کے نجی ڈیٹا کا غلط استعمال کیا، جبکہ اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والی ایپ کے ڈیزائنر الیگزینڈر کوگن کہتے ہیں کہ انہیں کیمبرج انالیٹیکا کی جانب سے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ کمپنی نے انہیں یقین دلایا تھا کہ ان کی بنائی ہوئی ایپ قانون کے دائرے میں ہے۔ برطانوی اور یورپی پارلیمان نے بھی فیس بک کے مالک مارک زکربرگ سے شواہد فراہم کرنے کے لیے کہا ہے، جبکہ سوشل میڈیا کمپنی آج امریکی حکام کو اس کے بارے میں تفصیلات فراہم کرے گی۔
براعظم افریقہ کے لیے مشرقی افریقہ کے ملک روانڈا میں آج 45 سے زائد افریقی ممالک نے فری ٹریڈ یعنی آزادانہ تجارت کے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس معاہدے کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا تجارتی بلاک بن گیا ہے، جس میں تقریباً 1 ارب سے زیادہ آبادی شامل ہے۔ معاہدے کا مقصد افریقی ممالک کے درمیان تجارت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا اور باہمی تجارت کو فروغ دینا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکسس کے پولیس کے مطابق رواں ماہ پارسل بموں کے ذریعے کئی حملے کرنے والا سیریل بمبار ہلاک ہو گیا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق سفید فام بمبار کی شناخت 23 سالہ مارک اینتھنی کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بمبار نے اپنی گاڑی میں خود کو دھماکے سے اس وقت اڑا لیا جب پولیس ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ پولیس کے مطابق 6 پارسل بموں کے پیچھے ان کا ہی ہاتھ تھا۔ ان حملوں میں 2 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہوئے تھے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ کراچی میں ایک فرضی پولیس مقابلے میں مارے گئے نقیب اللہ محسود کی کیس کا مرکزی ملزم گرفتار۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں قبائلی خواتین کے لیے نشستیں مختص کرنے سے متعلق درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے موضوعات پر بھی بات ہوگی۔ سیربین میں پہلے افغانستان چلتے ہیں، جہاں افغان سال نو کے موقع پر دارالحکومت کابل میں ہونے والے ایک خودکش بم حملے میں کم سے کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کابل میں وزارت صحت نے اس حملے میں کم سے کم 65 افراد کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق خودکش بمبار نے اس وقت خود کو بارود سے اڑا لیا جب سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے کابل یونیورسٹی کے قریب روکنے کی کوشش کی۔ خبر کی مزید تفصیل کے ساتھ کابل سے بی بی سی پشتو کے نامہ نگار نور گل شفق۔
ایک خودکش حملہ آور نے آج کابل میں نوروز کی مناسبت سے خوشی کے موقع پر اکٹھے ہوئے لوگوں کو موت کا نشانہ بنایا۔ دوپہر کے وقت سخی مزار میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ زیارت سے کچھ ہی فاصلے پر کابل یونیورسٹی کے قریب وہاں نوروز منانے ڈھیر سارے لوگ جا رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا۔ افغانستان کے وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی نے بی بی سی کو بتایا کہ اس حملے میں 26 لوگ مارے گئے ہیں اور 18 دیگر زخمی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج دوپہر 12 بجے ایک خودکش حملہ آور جس نے اپنے بدن سے دھماکہ خیز مواد کو باندھ رکھا تھا، کابل یونیورسٹی اور علی آباد ہسپتال کے قریب سخی مزار جانے والوں کے بیچ ہی میں اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ مگر وزارت صحت نے کہا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق اس حملے میں 29 لوگ مارے گئے ہیں جبکہ 52 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ کئی زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ کابل پولیس نے کہا ہے کہ خودکش حملہ اور پیدل چلتا ہوا مزار کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا، پر وہاں پہنچنے سے پہلے سیکیورٹی فورسز نے حملہ اور کو روکا تو اس نے علی آباد ہسپتال کی نزدیک اپنے آپ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا۔ ایک آدمی نے حملے کا آنکھوں دیکھا حال بی بی سی کو ایسے بتایا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک موٹر سائیکل سوار وہاں پہنچا اور ہم نے اچانک ایک دھماکے کی آواز سنی، سارے کے سارے عام لوگ شہید اور زخمی ہو گئے۔
مجروش ہو شہید ہو۔
واضح رہے کہ کل سے دارالحکومت کابل میں سخت سیکیورٹی تھی اور گلیوں اور سڑکوں میں پولیس کی تعداد بڑھائی گئی تھی۔ حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش یا دولت اسلامیہ نے قبول کر لی ہے۔ یاد رہے کہ کابل میں سخی زیارت شیعہ برادری کا ایک بڑا مزار ہے جس کو یوم عاشورہ کے موقع پر بھی پچھلے سال دولت اسلامیہ تنظیم نے دھماکے کا شکار بنایا تھا، اور اس حملے میں بھی درجن سے زیادہ افراد مارے گئے تھے۔ نور گل شفق، بی بی سی کابل۔
کابل میں خودکش حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 31 ہو چکی ہے جبکہ 65 افراد زخمی ہیں۔ یہ خودکش حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب افغانستان اور پاکستان کے اعلی حکام افغانستان میں قیام امن کے لیے بات چیت اور رابطے کر رہے ہیں۔ میں نے یہاں بی بی سی پشتو کے ہمارے ساتھی داؤد اعظمی سے پوچھا کہ اس وقت یہ حملہ کس بات کا اشارہ ہے۔
یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ پیچیدہ تر ہوتی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے حملے کی ذمہ داری آئس ایس یادائش گروپ نے لی ہے اور طالبان نے انکار کیا ہے کہ اس حملے میں وہ ملوث تھے۔ تو اس سے پہلے بھی داعش گروپ نے افغانستان کے دارالخلافہ کابل اور کئی دوسرے شہروں میں حملے کیے ہیں جن میں کافی لوگ مارے گئے، اور یہ ایک نیا فینومینن ہے جو کہ 3 سال پہلے افغانستان میں ابھرا۔ اس سے پہلے داعش نامی گروپ کا وجود نہیں تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی گروپس ہیں جو اس ریجن یا خطے میں فعال ہے۔ مثال کے طور پہ ازبکستان کا اسلامی تحریک ہے، اسی طرح چائنیز ملیٹنٹس کا گروپس افغانستان میں بھی ان کے جنگجو ہیں، اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے ممالک کے لوگ ہیں، عرب ہیں، پاکستان کے ہزاروں ملیٹنٹس افغانستان کے مختلف علاقوں میں ایکٹیو ہیں یا وہاں رہائش پذیر ہیں۔ تو افغان حکام کے مطابق افغانستان میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو کہ باہر سے آئے ہیں اور افغانستان کی سرزمین کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہاں پہ رہائش اختیار کر لیں اور افغانستان کے اندر حملے بھی کر لیں۔ تو اب طالبان تنہا گروپ نہیں ہے جو کہ حملوں میں ملوث ہے، اور بھی گروپس ہیں۔
تو یہ بتائیے کہ کیا ان حملوں کا مقصد صرف امن کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو نقصان پہنچانا ہو سکتا ہے، یا یہ کہ شدت پسند، آپ نے کہا کہ مختلف گروہ ہیں اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہاں رہ رہے ہیں، اس کو سیف ہیون یا محفوظ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں، تو ان کے آپس میں بھی تو لڑائیاں ہوں گی، تو کہیں یہ حملے اس کا شخصانہ تو نہیں، اس کا نتیجہ تو نہیں؟
طالبان اور داعش کے درمیان لڑائی کی رپورٹیں ہمیں ملتی رہتی ہیں، لیکن جہاں تک آج کے حملے کی بات ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ سیکٹیرین نوعیت کا تھا، کیونکہ اصل لوگ جو مارے گئے ہیں اس حملے میں وہ شیعہ تھے، اور داعش یا آئی ایس ایس نامی جو گروپ ہے اس کی یہ آئیڈیالوجی ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے اور ان پر حملہ کرنا جائز ہے، لیکن افغان طالبان کی یہ آئیڈیالوجی نہیں ہے اب تک۔ تو اسے لگتا ہے کہ یہ ایک نیا فیکٹر ہے جو افغانستان میں ابھی ابھر رہا ہے، شیعوں کو ٹارگیٹ کرنا۔ پاکستان میں اس سے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں جی، لیکن افغانستان میں یہ چیز پہلے نہیں تھی، لیکن اب پچھلے 1 سال کے دوران ہم نے دیکھا کہ شیعوں کو کئی بار کابل میں خصوصاً ٹارگیٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک نیا ایلیمنٹ ہے افغانستان کی جو کانفلکٹ ہے اس میں، اور آئی ایس ایس گروپ جو ہے وہ اس کو سیریا سے لنک کرنا چاہتا ہے کہ شام سے کہ شام میں لڑائی ہو رہی ہے، عراق میں آئی ایس ایس کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے، تو ہم اس کا انتقام ادھر لیں گے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال افغانستان میں عراق کے سفارت خانے پر بھی حملہ ہوا تھا، اور داعش نے ذمہ داری لی تھی کہ آپ نے ہم سے موصل لیا اور ہم یہاں پر اس کا انتقام لیں۔ تو اصل میں جو افغانستان پاکستان ریجن میں انسرجنسی یا ملیٹنسی ہے وہ ایک نئی شکل اختیار کر رہی ہے، اور اس میں باہر کے ایلیمنٹس کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور اب خدشہ یہ ہے کہ شام اور عراق میں جو لوگ فرار کی حالت میں ہیں داعش کے لوگ، وہ اب یہاں آئیں گے اور یہاں پر چھپنے کی کوشش کریں گے یا حملوں کی کوشش کریں گے۔ افغانستان پاکستان ریجن، انہوں نے اس کا پبلکلی اعلان بھی کیا ہے کہ ہم اپنے جنگجوؤں کو کہتے ہیں کہ وہ اس ریجن میں آ جائیں اور یہاں پہ رہائش اختیار کر لیں، یہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہے ان کا حصہ بنے۔
تو داؤد اعظمی، ایسی صورتحال میں، یعنی ٹھیک ہے یہ دورے تو پاکستانی رہنماؤں اور افغان رہنماؤں کے درمیان پہلے بھی ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، لیکن ایسی کیا کنکریٹ، ایسے کیا ٹھوس اقدامات ہیں جو دونوں ممالک کو کرنے کی ضرورت ہے؟
اصل میں ان دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے، اور پھر اصل مسئلہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ایک ریجنل اور انٹرنیشنل ایشو ہے۔ افغانستان میں ٹیررزم جو ہے یا ملیٹنسی، وہ انٹرنیشنل نوعیت کی بھی ہے، اس میں یہاں پر القاعدہ ہے، داعش ہے جو کہ انٹرنیشنل گروپس ہے، آئی ایم یو ہے یا ای ٹی آئی ایم ہے جو کہ ریجنل گروپس ہے، یا لشکر طیبہ وغیرہ قسم کے گروپس ہے جو کہ ریجنل نیچر کے ہیں، اور پھر اس میں پاکستان اور انڈیا کے ٹینشن بھی آ جاتا ہے، ایران اور امریکہ کے ٹینشن بھی آ جاتا ہے، نیٹو اور رشیا کا ٹینشن بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کی کئی ابعاد ہیں، اگر یہ تنہا پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہوتا تو اس کا حل نکالنا بہت آسان ہوتا میرے خیال میں، لیکن اب جو دوسری فیکٹر سے پاکستان کے لیے انڈیا کا فیکٹر بھی اہم ہے تو وہ اس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، لیکن اصل میں اگر یہ دو ممالک پاکستان اور افغانستان بیٹھ جائیں تو مسئلے کا کافی حد تک حل نکل سکتا ہے اگر یہ دوسرے آباد کو چھوڑ دیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بائی لیٹرل ایشوز میں بھی وہ دوسرے ایشوز بھی لے آتے ہیں، اس لیے حل مشکل ہو جاتا ہے۔
یہ تھے بی بی سی پشتو کے داؤد اعظمی۔ ایک جانب تو افغانستان میں مختلف شدت پسند گروہ آپس میں اور پھر افغان اور غیر ملکی فورسز کے ساتھ برسر پیکار ہیں، دوسری جانب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیام امن کے لیے بات چیت کی کوششیں بھی جاری ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے سے کابل میں طالبان کا دفتر کھلنے کی قیاس آرائیاں ذرائع ابلاغ خاص طور سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ میں نے یہاں لندن میں افغان امور کے ماہر اور کئی کتابوں کے مصنف موسیٰ خان جلال زئی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس طرح کی قیاس آرائیاں کیا اس میں کوئی صداقت کا پہلو بھی ہو سکتا ہے؟
میرے خیال میں نہیں ہے، ابھی تک تو ان کا دفتر نہیں کھلا ہے، کیونکہ وہاں پر مختلف حلقوں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی ہے، اور اب یہ واضح نہیں ہے کہ کون سے طالبان کے دفتر کھلنے والے ہیں، رشین بیک طالبان یا وہ طالبان جو امریکن سپورٹ کر رہی ہے، وہ طالبان جو افغان گورنمنٹ خود سپورٹ کر رہی ہے، یا حقانی نیٹ ورک کے طالبان ہیں۔ اب ابھی تک افغان حکومت نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ کون سے طالبان کے گروپ کابل میں دفتر کھولنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں ابھی تک کوئی ایسے مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ طالبان کا دفتر جو ہے وہ کابل میں وہ کھل۔
لیکن اگر ایسی کوئی طالبان کی طرف سے، کسی بھی طالبان کے گروہ کی طرف سے اس طرح کی بات آتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اشرف غنی کی انتظامیہ اس بات کی اجازت دے گی کہ وہ کابل میں اپنا دفتر بھی کھولیں اور ساتھ میں جنگ بھی جاری رکھیں؟
دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ نہ تو اشرف غنی کی حکومت کے پاس اپنا اختیار ہے اور نہ طالبان کے پاس اپنا اختیار ہے۔ طالبان کو اگر کہیں سے بھی حکم ملا کہ جا کر دفتر کابل میں کھول دے تو وہ کھول دیں گے، اور اشرف غنی کی حکومت اسے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا طالبان اس بات پہ راضی ہے کہ وہ کابل میں دفتر کھولنا چاہیں گے، اور اگر کھولنا چاہتے ہیں تو افغان گورنمنٹ انہیں کیا رعایتیں دینا چاہتی ہے، اور ان کے دفتر کو سیکورٹی کون پرووائڈ کریں گے، کیونکہ افغانستان کے اندر تو مختلف گروپس میں ہے، داعش بھی بڑی اسٹرانگ طاقتور گروپ ہے، وہاں موجود ہے۔ کیا افغان اوپر اس دفتر کی سیکورٹی مینٹین کر سکتی ہے؟
یہ دفتر کا کھلنا طالبان کے افغانستان میں کابل میں، یہ بات چلی تو آ رہی ہے، یعنی اس کی تفصیلات شاید طے نہیں ہوئی ہیں، لیکن جب بات چیت کی پیشکش کی جاتی ہے تو بات چیت کس سے کی جائے، کہاں کی جائے؟ قطر میں یہ کوشش کی گئی لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ سکے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ ذکر تو ہے۔
دیکھیے، ذکر تو ضرور ہے، مگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ افغان مسئلے میں اس وقت مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں، امریکہ بھی ہے، رشیا بھی بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے، رشیا کی اپنے طالبان کو جو ہے تمام وسائل دے رہی، چائنا کی سٹیک سے پاکستان ہے، ایران ہے، اور اسی طرح نیٹو کے ممالک ہیں، یورپین ممالک ہیں۔ تو ابھی تک تو یہ جب تک تمام ممالک بشمول ناٹو متفق نہیں ہو جاتے ہیں، دفتر کا کھلنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ یقینی ہو یا دفتر کھل جائے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا، آپ سے بتایا کہ بہت سارے گروپس ہے، جیسے داعش ہے یا اور مثلاً پرائیویٹ ملیشیاز ہے، تو وہ میرے خیال میں اس دفتر کو رہنے نہیں بھی دیں گے کہ اگر کھل بھی جائے۔
اور آپ نے داعش اور طالبان کا خاص طور پہ ذکر کیا، ان کے درمیان جس طرح کی مخاصمت، جس طرح کی مخالفت موجود ہے، اس وقت کیا نوعیت ہے داعش اور طالبان کے درمیان، جو ایک دوسرے پہ حملے ہوئے ہیں، جنگ ہوئی ہے، اب کیا کچھ یعنی سکون ہے، حملوں میں کمی آئی ہے، یا وہ جنگ ابھی بھی جاری ہے افغانستان کے مختلف علاقوں میں؟
دیکھیے، افغانستان کے مختلف ضلعوں میں، صوبوں میں داعش اور طالبان کی جنگ جاری ہے، مگر داعش بہت اسٹرانگ ہے، بڑے ماڈرن وسائل ہے ان کے پاس، بڑی کمپیٹنٹ انٹیلیجنس ہے ان کے پاس، ریسورسز ہے، طالبان کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ طالبان کا زور صرف غزنی اور ہلمند میں میرے خیال ہے، باقی پوری افغانستان میں بشمول جلال آباد اور کنڑ کے اور نورستان کے داعش چھائے ہوئے ہے اور وہ پوری طاقت کے ساتھ جو ہے آپریٹ کر رہی ہے. تو یہ جنگ جاری ہے دونوں کے درمیان, مگر میں نہیں سمجھتا کہ طالبان داعش کو شکست دے سکے.
موسیٰ خان جلالزئی. بعض اطلاعات کے مطابق امریکہ نے دشمن کے تعاقب میں پاکستانی سرحد عبور کرنے یعنی ہاٹ پرسوٹ کی پالیسی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. اس پر امریکہ میں میری لینڈ یونیورسٹی کے ایشیائی امور کے ماہر ڈاکٹر عاصم یوسفزئی نے بتایا,
اس خبر میں ایک کرنل کا ذکر کیا گیا ہے, لیوٹیننٹ کرنل اینڈریوز کا, کہ اس نے ایک بریفنگ دی ہے افغان اور انڈین جرنلسٹ کو, اور جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہارڈ پرسوٹ نہیں ہوگا. لیکن اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ وہی پرانی پالیسی تھی اوباما ایڈمنسٹریشن کی, اس کی کنٹینویشن ہے, اور رولز آف انگیجمنٹ میں کوئی واضح فرق نہیں آیا ہے. رولز آف انگیجمنٹ وہی ہے جو کہ جس طرح اوباما ایڈمنسٹریشن میں ہوتی تھی, کہ اگر کوئی دہشت گرد افغانستان کی طرف جاتا ہے پاکستان سے اور وہاں پہ وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے افغان فورسز کے ساتھ, کیونکہ اس وقت افغان فورسز لیڈ میں ہیں اور امریکن فورسز جو ہیں وہ صرف اسسٹ کرتی ہیں ان کو, ایڈوائز اور اسسٹ کرتی ہیں ان کو, اور تو جب وہ دہشت گرد جاتے ہیں اور وہاں پہ ہارڈ پرسوٹ شروع ہو جاتی ہے, تو اس نیوز میں بتایا گیا ہے کہ وہ پھر پاکستانی بارڈر کراس نہیں کریں گے. وہ بات تو صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہیں پہ لڑائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جیسے ہی وہ پاکستانی بارڈر کراس کر جاتے ہیں. اور اس میں ایکسیپشنز, ایون اس خبر میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس پالیسی کے ایکسیپشنز ہیں, اگر اس طرح کی پرسوٹ افغان اور امریکن فورسز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے تو پھر وہ پرسوٹ کریں گے, پھر وہ پاکستانی جو بارڈر ہے اس کو کراس کریں گے اور وہ پرسوٹ کو جاری رکھیں گے. اس طرح پہلے بھی ہوا ہے, ڈرون بھی اسی طرح کرتے ہیں, وہ پاکستان کے فضائی حدود کے اندر جاتے ہیں اور وہاں سے وہ یوز کرتے ہیں, میزائل کو یوز کرتے ہیں اور ہائی ویلیو ٹارگیٹس کو وہ اچیو کرتے ہیں.
یہ ڈاکٹر صاحب, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, اس کی ذرا تھوڑا سا اگر آپ وضاحت کر دیں کہ جو اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائی کی گئی القاعدہ کے جو سربراہ تھے پاکستان میں, وہ ہاٹ پرسوٹ کا حصہ تھی بالکل اسی طرح جو جب یہ ڈرون آتے ہیں اور وہ پاکستانی علاقوں میں, قبائلی علاقوں میں کسی کو نشانہ بناتے ہیں, تو یہ بھی اسی پالیسی کا حصہ ہے بنیادی طور پہ.
یہ بنیادی طور پر وہی حصہ ہے, وہی پالیسی کا حصہ ہے, اور اسی لیے میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں کوئی پالیسی کوئی چینج نہیں آئی ہے کہ وہ نہیں کریں گے, وہ ڈیفینیٹلی کریں گے, یہ وہی پالیسی ہے, وہ اس کو پرسو کرتے ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہائی ویلیو ٹارگیٹ ہے یا نہیں ہے. اور یہ ڈے ٹو ڈے آپریشن نہیں ہے کہ ہر روز جو ہے وہ افغان فورسز وہ پاکستانی جو بارڈر ہے اس کو کراس کریں گے, یہ ڈے ٹو ڈے پالیسی نہیں ہے.
ٹھیک ہے, یعنی کوئی اہم دشمن, اہم ان کو شخصیت ملے گی یا اس کا پتہ چلے گا تو اس صورت میں وہ سرحد پار کر کے بھی کارروائی کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں.
بالکل بالکل وہ کر سکتے ہیں, انہوں نے کیا ہے اور وہ آئندہ بھی اس کو کریں گے, اور اس کو وہ یہ پالیسی کا حصہ ہے, اور یہ پاکستانی اتھارٹیز کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ وہ پہلے بھی انہوں نے اس طرح کیا ہے اور بعد میں بھی اسی طرح وہ کریں گے, اور اسی لیے پاکستانی جو لیڈرز ہیں, جو سیکیورٹی لیڈرز ہیں اسپیشلی, تو وہ یہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ جی اس کے بعد جو ہے وہ ہم ڈرون کو مار گرائیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایکشن لیں گے, لیکن وہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں. اس طرح کی وہ کوئی ابھی تک نہ کارروائی ہوئی ہے اور نہ پاکستانی لیڈر جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کریں گے کہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کنفرنٹیشن کر لیں امریکن فورسز کے ساتھ یا امریکن ایئر پلینز کے ساتھ یا ڈرون کے ساتھ.
تو ڈاکٹر عاصم یوسفزئی, اس وقت جو صورتحال ہے, یعنی یہ جو ایک مثلث بنی ہوئی ہے افغانستان, پاکستان, امریکہ, کہاں پر کھڑے ہیں؟ امریکہ نے کہا کہ وہ فوجی امداد بند کر دے گا, یہاں کچھ بات چیت کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں, کچھ اعلیٰ حکام پاکستان سے افغانستان گئے تھے, ابھی ماضی قریب میں افغانستان سے پاکستان آئے تھے, اس وقت صورتحال کیا ہے؟
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ جو ایڈ بند ہوئی ہے اس کو ریزیوم کیا جائے, یہ ان کی اولین اس وقت ترجیح ہے کہ کس طرح سے یہ جو اسسٹنس ہے اس کو ریزیوم کیا جائے, اور اس کی وجہ سے یہ جتنے بھی اس وقت جو کوششیں جاری ہیں پاکستان کی طرف سے اسپیشلی, اس میں دو باتیں ضروری ہیں. ایک یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں خاقان عباسی صاحب, اس وقت وہ امریکہ کے ایک نجی دورے پر ہیں اور پینسلوینیا میں ہیں. ابھی ان کی ملاقات ہوئی ہے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ سے, مائک پینس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور یہ بھی ایک کوشش ہے کہ کس طرح سے جو امداد ہے اس کو ریزیوم کیا جائے, اس کو بحال کیا جائے. لیکن مائک پینس نے خاقان عباسی صاحب کو کلیئرلی بتایا ہے کہ جب تک آپ کنکریٹ ایکشن نہیں لیں گے دہشت گردوں کے خلاف, تب تک یہ جو امداد ہے یہ بحال نہیں ہو سکتی ہے. اور ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی کل ایک بریفنگ ہوئی ہے جس میں اسپوکس پرسن نے کلیئرلی کہا ہے کہ جب تک پاکستان دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہیں لیتا ہے, خاص کر افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف, تب تک یہ اسسٹنس بحال نہیں ہو سکتی ہے. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کو بہت کچھ کرنا ہے دہشت گردوں کے خلاف.
اچھا, تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامع؟
لکھتے ہیں, ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے, جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
اور اب کھیل کی خبریں عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان سپر لیگ میں آج دوسرا ایلیمینیٹر میچ کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جا رہا ہے, جس میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
عامر, آپ کیا کریں گے؟ ہم بولنگ کریں گے.
بارش کی وجہ سے تاخیر سے شروع ہونے والے اس T20 میچ کو 16-16 اوورز تک محدود کیا گیا ہے. اسٹیڈیم میں شائقین بڑی تعداد میں موجود ہیں اور آؤٹ فیلڈ اب بھی گیلی ہے. ممنوع ادویات کی روک تھام کے عالمی ادارے کے صدر نے روسی حکام کو ایک واضح پیغام بھیجا ہے, جس میں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ریاستی سطح پر چلائے جانے والے ڈوپنگ پروگرام سے منہ نہ موڑیں اور تسلیم کریں کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے. ادارے کے 14th سالانہ سمپوزیم میں ادارے کے صدر ریڈی کا کہنا تھا کہ روسی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کی رکنیت اس وقت تک معطل رہے گی جب تک وہ ان دو مختلف تحقیقات کے نتائج تسلیم نہیں کر لیتا, جن میں روس کو دھوکہ دینے اور ڈوپنگ کی اجازت دینے کا قصوروار قرار دیا گیا ہے. انٹرنیشنل سائیکلنگ یونین نے فیصلہ کیا ہے کہ رواں سیزن کے دوران گرینڈ ٹورز اور کلاسیکل ریسوں سے پہلے ایکس رے کیمروں کا استعمال کیا جائے گا تاکہ سائیکلوں میں چھپی موٹرز کو تلاش کیا جا سکے. یہ اقدام سائیکل ریسوں کے دوران تکنیکی فراڈ کے خاتمے کے لیے کیا گیا ہے. سائیکل میں خفیہ موٹرز کے استعمال کے ذریعے ریس جیتنے والے سائیکلسٹ پر 2016 میں 6 سال کی پابندی عائد کی گئی تھی. سنوکر میں رائن ڈے نے عالمی نمبر 1 مارک شیلبی کو پلیئرز چیمپئن شپ کے پہلے راؤنڈ میں شکست دے دی ہے. اس سے قبل رائن ڈے جبرالٹر اور رومانیا میں بھی ٹائٹلز جیت چکے ہیں. وہ لگاتار 3 ٹائٹلز جیت کر 2001 میں جان ہگنز کا قائم کیا ہوا ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں منعقد ہونے والے 4th بین الاقوامی کھیلوں کی اختتامی تقریب کل پشاور کے قیوم اسپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوئی. ان کھیلوں میں پنجاب 139 میڈلز جیتنے کے بعد پہلے, خیبر پختونخوا 120 میڈلز کے ساتھ دوسرے اور سندھ تیسرے نمبر پر رہا.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا. فیس بک کے صارفین کی معلومات یا ڈیٹا کے غلط استعمال کا انکشاف ہوا ہے, جس پر فیس بک سے جواب طلبی کی جا رہی ہے. تفصیل آگے چل کر آنے کو ہے. اس کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی شامل ہیں. یہاں پروگرام کی نسبت خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خودکش حملے میں کم از کم 31 افراد ہلاک اور تقریباً 65 افراد زخمی ہیں۔ حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔ کراچی میں مبینہ طور پر پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوجوان نقیب اللہ محسود کے مقدمے کے مرکزی ملزم اور سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کو عدالت کے حکم پر گرفتار کر لیا گیا۔ شام میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف لڑائیوں میں درجنوں افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، جن میں شمال مغربی صوبے ادلب میں فضائی حملے میں ہلاک ہونے والے 16 بچے بھی شامل ہیں۔ نائجیریا میں شدت پسند گروہ کی جانب سے اسکول سے اغوا کی جانے والی 110 طالبات واپس اپنے گھروں کو پہنچ گئی ہیں، تاہم 5 طالبات اب بھی لاپتہ ہیں۔ روانڈا میں آج 45 سے زائد افریقی ممالک نے فری ٹریڈ کے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا۔ اب آتے ہیں سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف، اور ان موضوعات میں پہلے پاکستان۔ پشاور ہائی کورٹ نے آج قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں فراہم کرنے کے لیے دائر درخواستوں پر وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان۔
جسٹس قیصر رشید اور جسٹس افسر شاہ پر مشتمل بینچ نے آج اس درخواست پر سماعت کی اور وفاقی حکومت سے کہا ہے کہ اس بارے میں آئندہ سماعت پر جواب پیش کیا جائے۔ یہ درخواست قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین مہرین آفریدی اور نادیہ خان نے پشاور ہائی کورٹ میں پیش کی ہے۔ مہرین آفریدی کے وکیل فضل شاہ محمد نے بی بی سی کو بتایا کہ عدالت میں انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، جس پر نوٹس لے لیا گیا ہے۔
عدالت میں وہاں پر جو وفاقی حکومت کا نمائندہ تھا، جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھا منصور طارق صاحب، ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ اس میں نوٹس لے لیں اور اگلی ریٹ پہ جانے پر ہم اس کی میٹنگ بحث کریں گے اور کارروائی کریں گے۔
اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ ملک کے دیگر علاقوں کی طرح قبائلی علاقوں کی خواتین کے لیے بھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں نشستیں مختص کی جائیں۔ مہرین آفریدی نے بی بی سی کو بتایا کہ ملک کے دیگر علاقوں کی خواتین کے لیے پارلیمان میں مخصوص نشستیں ہیں، لیکن قبائلی علاقوں کی خواتین کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔
اس کو جو ریٹ ہے، ہم اس کو فنڈامنٹل رائٹ کے انڈر اس کو ہم نے دائر کی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی امید ہے کہ ایک پراپر چینل پہ یہ بات آ گئی ہے، پراپر فورم پہ آ گئی ہے، تو یہ انشاءاللہ ضرور ہو بھی جائے گا، کیونکہ یہ ان کا لیگل رائٹ ہے۔ اور پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان نے یا اسٹیٹ آف پاکستان نے بہت سی انٹرنیشنل کنونشن اور ٹریٹیز بھی سائن کی ہیں، جو کہ خواتین کے پولیٹیکل حقوق اور ان کو ایکول لیول میں لیجسلیشن میں شمولیت کا باقاعدہ اختیار دیتا ہے۔ میرے خیال سے پھر جو پاکستان کے تمام علاقوں پر یہ جو کنونشن ہیں یا ٹریٹیز ہیں اس پر لاگو ہیں، تو یہ خواتین جو فاتح کی ہیں یہ بھی اسی دائرے میں آتی ہیں، لیکن ان کو اگنور کیا گیا ہے۔ بیسیکلی
پاکستان میں قومی اسمبلی کی کل 342 اراکین میں 60 نشستیں خواتین کے لیے مختص ہیں، جبکہ سینٹ کے 104 اراکین میں 17 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص کی گئی ہیں۔ ان مخصوص نشستوں میں تمام صوبوں اور اسلام آباد کی اپنی اپنی نشستیں ہیں، لیکن قبائلی علاقوں کی خواتین کے لیے ایک بھی نشست مختص نہیں کی گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 3 سالوں سے قبائلی علاقوں میں اصلاحات کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے کمیٹیاں بھی قائم کی جا چکی ہیں، لیکن اب تک اس پر عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ قبائلی علاقوں کی خواتین کا کہنا ہے کہ اصلاحات کے حوالے سے جاری اقدامات میں بھی خواتین کو شامل نہیں کیا گیا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
کراچی میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان شہری نقیب اللہ محسود کے فرضی پولیس مقابلے میں قتل کے مقدمے کے مرکزی ملزم سابق ایس ایس پی ملیر آج اچانک کورٹ میں پیش ہو گئے، جس کے بعد عدالت نے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ 19 جنوری کو روپوش ہونے والے راؤ انوار نے عدالت کو کیا بتایا اور عدالت نے کیا ریمارکس اور احکامات دیے؟ تفصیل ہماری ساتھی حمیرہ کمل کی زبانی۔
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جب آج اسلام آباد میں نقیب اللہ محسود قتل کے مقدمے کی سماعت شروع کی، تو راؤ انوار کو ایک سفید رنگ کی گاڑی میں عدالت میں لایا گیا۔ سیاہ کپڑوں میں ملبوس راؤ انوار نے چہرے پر سرجیکل ماسک پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ عدالتی حکم پر خود کو پیش کر رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ راؤ صاحب، آپ کون سا احسان کر رہے ہیں؟ جب عدالت نے وقت دیا تھا تو تب آپ پیش نہیں ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کو حیرت ہے کہ آپ نے کتنی دلیری سے ہمیں دو خط لکھے اور اتنا عرصہ روپوش رہے اور کسی ادارے کو آپ کے بارے میں علم نہیں ہو سکا۔ راؤ انوار نے کہا کہ انہیں سندھ پولیس کی تحقیقاتی کمیٹی پر تحفظات ہیں۔ چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ وہ کن لوگوں کو اس کمیٹی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ اس کمیٹی میں انٹیلیجنس بیورو اور آئی ایس آئی کے اہلکار بھی شامل ہونے چاہئیں۔ اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ان اداروں کے اہلکار کیوں شامل کروانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے اس معاملے میں نئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کا حکم دیا ہے، جس کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی سندھ آفتاب پٹھان ہوں گے۔ تاہم اس ٹیم میں خفیہ اداروں کا کوئی اہلکار شامل نہیں ہے۔ عدالت نے اس نئی جے آئی ٹی سے کہا ہے کہ وہ مقدمے کے دوران عدالتی ریمارکس سے متاثر ہوئے بغیر آزادانہ تحقیقات کرے اور تحقیقات کی تکمیل تک سندھ پولیس راؤ انوار کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ عدالت عظمیٰ نے سماعت کے بعد راؤ انوار کی حفاظتی ضمانت کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے انہیں نقیب اللہ کے مقدمے قتل میں گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، جس پر انہیں عدالت کے باہر سے گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے ان کے منجمد اکاؤنٹس بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں شامل کیا جائے۔ راؤ انوار کو اب کراچی منتقل کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ راؤ انوار نے نقیب اللہ محسود کو شاہ لطیف ٹاؤن کے علاقے عثمان خاص خیلی گوٹھ میں ایک مقابلے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور ان کا تعلق تحریک طالبان سے بتایا تھا، تاہم بعد کی تحقیقات سے یہ مقابلہ جعلی ثابت ہوا تھا۔
یہ تھی ہماری ساتھی ہمیرا کنول۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جنگلات کی کمی کی وجہ سے کئی علاقے آب و ہوا میں تبدیلی کی زد میں ہیں۔ ماہرین کے مطابق جنگلات کی کمی کے باعث بارشیں معمول سے بہت کم ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں بلوچستان کے متعدد علاقے خشک سالی کا شکار ہیں اور اس سے وہاں کے لوگوں کا روزگار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
کسی بھی علاقے میں ماحول کی بہتری کے لیے جنگلات اور سبزہ ناگزیر ہے۔ ماہرین کے مطابق بہتر ماحول کے لیے کسی بھی خطے کا 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، مگر محکمہ جنگلات کوئٹہ کے ڈپٹی کنزرویٹر نیاز کاکڑ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جنگلات تشویشناک حد تک کم ہیں۔
بلوچستان میں اس ٹائم اگر ہم ایگریکلچر گراس اور پرائیویٹ لینڈز وغیرہ کو ملا کے 2% بن رہے ہیں اپنے رقبے کے لحاظ سے، جو کہ ملک کا 44% ایریا ہے۔
نیاز کاکڑ نے بتایا کہ جنگلات ایک بہتر ماحول کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ بارشوں کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔
دیکھو ایک نیچرل سائیکل ہے، آپ درخت لگاتے ہو، درخت پانی لیتا ہے، پانی لینے کے بعد وہ ٹرانسپائر کرتا ہے اس میں ہوا میں، وہ اوپر ایک زونز میں جا کے اگر وہ ٹمپریچر اس طرح وہ مل جائے اس کو تو وہ پھر کنڈنس ہو جاتے ہیں اور پھر بارش ہو جاتی ہے۔ اس میں درخت کا ہونا لازمی ہے بارش کے لیے۔
بلوچستان میں گزشتہ چند سال سے بارشیں نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے کئی اضلاع خشک سالی کی بھی زد میں آ گئے ہیں۔ غیر سرکاری تنظیم آزاد فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زائد مینگل کا خشک سالی سے متاثرہ علاقوں کے بارے میں کہنا ہے۔
بلوچستان کے مختلف اضلاع جیسے کہ جوب، آواران، خاران، چاغی، نوشکی، رسویلا، کلات اور مستنگ اور واشب جیسے علاقوں میں اس کے اثرات بری طرح نمودار ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے زیادہ تر جو مالدار ہیں اور ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔
نیاز کاکڑ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جہاں جنگلات کی کمی کی وجہ سے لوگوں کے معاش کے ذرائع متاثر ہوئے ہیں، وہاں اس سے لوگوں کی زندگی پر بھی منفی اثرات پڑے ہیں۔
آپ جاؤ ہر دوسرے ڈاکٹر کے پاس، کوئی کہتا ہے مجھے سانس کی بیماری ہے، ایوریج لائف ہماری کم ہو گئی ہے، ڈیتھ رول آپ نکالیں، ہم لوگ 55 سے 60 کے بعد ہماری لوگ مر جاتے ہیں۔ ہی ڈیتھ رول آپ جاپان میں لے جاؤ 95 100 100 پلس۔
بلوچستان میں ایندھن کے ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جنگلات کی کٹائی پر مجبور ہیں۔ نیاز کاکڑ نے ایندھن کی ضرورت پورا کرنے کے لیے یہ تجویز پیش کی۔
گورنمنٹ پراپرلی ہمیں فنڈنگ کرے، ہم ایسے جیسے چانگا مانگا ایک فارسٹ ہے، ملچچا وطنی میں ہے، کے پی میں ہے، ہم وہاں پہ بلاک پلانٹیشن لگائیں گے۔ بلاک پلانٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ باغات لگاتے ہوں، اس میں لوگوں کی لیولی ہوڈ کا اور فیول ہوڈ کا بھی کام ہوگا۔
جنگلات کے عالمی دن کی مناسبت سے کوئٹہ شہر میں محکمہ جنگلات بلوچستان کی جانب سے ایک پارک کا بھی افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب کے دوران محکمہ جنگلات کے حکام نے اقوام متحدہ سے زیارت اور کلات میں جونیپر کے جنگلات کو بین الاقوامی ورثہ قرار دینے کی اپیل کی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ایک ذرا مختلف موضوع۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک واشنگٹن میں ان الزامات کا جواب دے گی جن کے مطابق ایک سیاسی کنسلٹنسی کمپنی کیمبرج انالیٹیکا نے ایک ایپ بنا کر فیس بک کے 5 کروڑ صارفین کے نجی ڈیٹا یا ان کی جو نجی معلومات ہیں اس کا غلط استعمال کیا ہے۔ ایپ بنانے والے ڈیزائنر ڈاکٹر الیگزینڈر کوگن نے کہا ہے کہ اب کیمبرج انالیٹیکا اور فیس بک دونوں انہیں قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں۔ اس بارے میں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ مرتب کیا ہے ہماری ساتھی نازش ظفر نے۔
وسل بلور کرسٹوفر وائلی کے مطابق سیاسی کنسلٹنسی کمپنی کیمبرج انالیٹیکا نے دس از یور ڈیجیٹل لائف کے نام سے پرسنالٹی سروے تیار کروایا۔ 3 لاکھ کے قریب فیس بک صارفین کا ڈیٹا جمع کیا گیا، لیکن اس ایپ نے ان صارفین کے فرینڈس کا وہ ڈیٹا بھی جمع کر لیا جو پبلک کے لیے شیئر کیا گیا تھا۔ کیمبرج انالیٹیکا کے پاس اس طرح 50 کروڑ صارفین کا ڈیٹا جمع ہو گیا جس کی ان سے براہ راست اجازت نہیں لی گئی۔ اب فرم پر یہ الزام ہے کہ اس نے اس ڈیٹا کو 2016 کے صدارتی انتخاب کے نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا۔ وہ اس طرح کے ان کے رجحانات کو دیکھتے ہوئے انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا حمایتی مواد بھیجا جانے لگا، جس کے بعد اب امریکہ میں فیس بک کے کردار پر جانچ کی جا رہی ہے۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ کیمبرج انالیٹیکا نے جس طرح صارفین کے ذاتی ڈیٹا کو استعمال کر کے انہیں دھوکہ دیا ہے، اس پر انہیں سخت غصہ ہے، اور ایپ کے ڈیزائنر ڈاکٹر الیگزینڈر کوگن نے ان کی سائٹ کی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے۔ فیس بک اور کیمبرج انالیٹیکا دونوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، جبکہ ڈاکٹر الیگزینڈر کوگن کو فیس بک سے بین کر دیا گیا ہے۔ الیگزینڈر کوگن نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیس بک اور کیمبرج انالیٹیکا کے لیے انہیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر کوگن نے کنسلٹنسی فرم کے لیے 2014 میں کام مکمل کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ڈیٹا ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
انہوں نے ایپ کے لیے ٹرمز آف سروسز لکھی تھی۔ انہوں نے قانونی رائے دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سب قانونی طور پر جائز ہے۔ میرا مطلب ہے یہ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک درست پروجیکٹ ہے۔ مجھے یہ کہا گیا کہ دسیوں ہزاروں ایپس بالکل یہی کام کرتی ہیں اور فیس بک ڈیٹا کا ایسا استعمال ایک معمول کی بات ہے۔
امریکہ میں کچھ سینیٹرز نے سفارش کی تھی کہ کانگریس فیس بک سے پوچھ گچھ کرے۔ فیس بک اپنے نمائندے کانگریس کے سامنے پیش ہونے اور سوالوں کے جواب دینے کے لیے واشنگٹن بھیج رہا ہے۔ ریبیکا بیلہوس وال اسٹریٹ جرنل سے منسلک صحافی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فیس بک کو کانگریس کی جانب سے سخت سوالوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
فیس بک کو خاص طور پر امریکہ میں 2016 کے صدارتی انتخاب میں فیک نیوز پھیلانے کے الزام میں کافی جانچ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان پر یہ الزام بھی رہا ہے کہ انہوں نے روس کے ٹرولز کو اپنا پلیٹ فارم استعمال کرنے دیا، تو کانگریس نے تو پہلے ہی ان کے خلاف سخت رویہ رکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس ہفتے میں وہ اور بھی سختی دکھائیں۔
برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے نے بھی فیس بک سے کانگریس کی پوچھ گچھ کی حمایت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ الزامات سنگین ہیں اور ان کی تفتیش ہونی چاہیے۔ کل کیمبرج انالیٹیکا نے اپنے چیف ایگزیکٹو کو معطل کر دیا تھا، جبکہ اس دوران پیر کو فیس بک کے سٹاک میں نمایاں گراوٹ کے بعد مسلسل گراوٹ جاری ہے۔
یہ تھی ہماری ساتھی نازش ظفر۔ اور فیس بک کو صرف ڈیٹا کے غلط استعمال کے الزامات کا سامنا نہیں، بلکہ صارفین خصوصاً نوجوانوں میں مقبول یہ ویب سائٹ اور مسائل کا بھی شکار ہے۔ اور ہمارے ساتھی ثقلین امام، جو سوشل میڈیا پر خاصی گہری نظر رکھتے ہیں، وہ اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں۔ ثقلین، اور کس طرح کے مسائل ایشوز ہیں جن کا سامنا ہے فیس بک کو؟
عمر، اس وقت جو فیس بک کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہے، جو اس کو ابھی ایک جھٹکا لگے گا، وہ یہ ہے کہ یورپین یونین کا جو ہے فیصلہ، وہ اس کے ٹیکس کے بارے میں ہے۔ اب تک فیس بک یا دوسری جو ٹرانس نیشنل یہ ڈیجیٹل آرگنائزیشنس میں گوگل بھی آتی ہے، جس میں امیزون بھی آتا ہے، یہ جو تجارتی مقاصد یا کمرشل ایکٹیویٹیز کر رہے تھے یورپ میں، ان پر یہ ٹیکس نہیں دے رہے تھے، کیونکہ یہ کہتے تھے یہ یورپین کمپنیاں نہیں، جبکہ ان کی تمام یا کافی ساری تجارتی سرگرمیاں یورپ ہی میں تھیں۔ تو اس وجہ سے اب یورپین یونین کی جو اکنامک افیئرز کا جو کمشنر ہیں، انہوں یعنی پیئر ماسکوویچی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب اس پر جو ٹیکس آئے گا وہ 3% اس کے جو کل بزنس ٹرن اوور ہے، یعنی ایک سال بھر میں جتنے بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کمرشل ایکٹیویٹیز کا جو والیوم بنتا ہے، حجم، اس پر یہ 3% ٹیکس دیں گے. اچھا 3% بہت زیادہ ٹیکس نہیں ہے، جو مقامی کمپنیاں وہ 9% سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہیں، لیکن کیونکہ یہ ابتدا ہے، اس سے پہلے یہ ٹیکس ہی نہیں دے رہے تھے، تو اس میں دو قسم کے مسائل فیس بک کو سامنے کرنے پڑیں گے. ایک تو یہ کہ اب وہ ٹیکس دیں گے، اور دوسرے یہ کہ ابتدا ہوئی ہے 3% کے ٹیکس سے اور یہ بعد میں اور بڑھے گی. اور یورپین یونین کا کہنا ہے کہ اس قسم کی جو ٹرانس نیشنل یعنی انٹرنیشنل یا ملٹی نیشنل جو ڈیجیٹل کمپنیز ہیں، ان میں گوگل بھی آتی ہے، یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کمپنیوں پر ٹیکس نہیں لگا رہے، بلکہ ایک کمرشل جو سرگرمی ہو رہی ہے اس پر ٹیکس لگا رہے ہیں. جو اس وقت بنے گا یعنی جو تقریباً یہ 3% کا جو ٹیکس بنے گا، جو انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ اندازہ جو لگایا ہے، وہ تقریباً 750 ملین یورو کا ہے، جو کہ 50 ملین یورو اس میں شامل ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کا جو ٹرن اوور ہے ٹوٹل، وہ تقریباً بڑھ رہا ہے 5 بلین یورو کا.
اچھا سکلین، مختصر یہاں بتائیے گا، وقت ہمارے پاس کم ہے، کہ یہ اب سے ٹیکس لگے گا یا جو پچھلی تجارتی سرگرمیاں تھیں ان پہ بھی ٹیکس لاگو ہوگا؟
یہ پچھلا بھی ہوگا اور اب سے ہوگا، لیکن ابھی اس میں وہ اختلاف کریں گے اور ان کے پاس اپیل کی بھی گنجائش ہے، لہذا ٹیکس ابھی فوراً نہیں.
آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سیربین ابھی جاری ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. یمن کی جنگ کو شروع ہوئے 3 برس ہو چکے ہیں. یمن کے دارالحکومت سنا سمیت زیادہ علاقے آج بھی ایرانی حمایت یافتہ حوتھی باغیوں کے کنٹرول میں ہیں. سابق صدر کے حامی، جنہیں سعودی عرب کی سرکردگی میں قائم عرب اتحاد کی حمایت حاصل ہے، وہ حوتھی باغیوں کے مد مقابل ہیں. اس عرب اتحاد کو برطانیہ سمیت مغربی ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے. بی بی سی کی چیف انٹرنیشنل نامہ نگار لیز ڈوسٹ نے جنگ سے متاثرہ کچھ بچوں سے ملنے کے لیے یمن کا دورہ کیا. لیز ڈوسٹ کی رپورٹ حکومتی کنٹرول کے قصبے مارب سے شروع ہوتی ہے. لیز ڈوسٹ کی رپورٹ نصرت جہاں کی زبانی.
ہم نے سعودی حکام کے ہمراہ یمن میں سفر کیا. وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کے دشمن یمنی عوام پر کیا مظالم ڈھا رہے ہیں. وہ ہماری ان بچوں سے ملاقات کرانا چاہتے ہیں جن کا بچپن چھن چکا ہے، اور وہ بڑی عمر کے لوگوں کے ہمراہ لڑائی میں شریک ہونے پر مجبور ہوئے. یمن کی جنگ میں شریک تمام فریق بالخصوص حوثی باغی بچوں کو جنگ کے لیے بھرتی کر رہے ہیں. ہاشم اس وقت 13 برس کے تھے جب ان کے سامنے ان کے دوست کو مار دیا گیا.
مجھے بہت دکھ ہوا، میں گولی چلانے کا قابل نہیں رہا. میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن ایک حوثی نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ تم کہیں نہیں جا سکتے، جب تک زندہ ہو لڑو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا. حوثی فرنٹ لائن پر ہم بچوں کو آگے رکھتے تھے اور اپنے لوگوں کو ہمارے پیچھے.
یہ بچے حوثی باغیوں کے زیر کنٹرول دارالحکومت سنا میں رہتے ہیں. عرب اتحاد کی بمباری میں ان کے گھر تباہ ہو گئے، تو یہ خاندان یہاں پناہ لینے پر مجبور ہوئے. اطلاعات کے مطابق سب سے زیادہ بچے عرب اتحاد کی بمباری میں مارے گئے ہیں. 6 6 سالہ لامیز چاہتی ہیں کہ جنگ بند ہو جائے.
شاہ سلمان نے ہمارا گھر تباہ کر دیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہ جنگ بند ہو, ہمارا گھر محفوظ ہو.
یحییٰ کے خاندان کے لیے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں. اس حملے میں 5 بچے مارے گئے. 17 سالہ یحییٰ اور ان کے بھائی صرف زندہ بچے ہیں.
یہ وہ کار ہے جس پہ بم مارا گیا. ہمارا سارا خاندان اس میں تھا. میرا بھائی, اس کا خاندان اور میرے والد, وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. یہی کچھ بچا ہے. یہ ہمارا گھر تھا, اب یہ ملبے کا ڈھیر ہے.
واپس حکومتی کنٹرول کے علاقے مریب میں یہ لوگ اپنی بقیہ زندگی ان جنگی زخموں کے ساتھ گزاریں گے. ایسی جنگوں میں سب سے زیادہ نقصان بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے. سعودی عرب کی مدد کے ساتھ چلنے والے اس سینٹر میں بچوں کو مصنوعی اعضا لگائے جا رہے ہیں. 11 سالہ عبداللہ نے بارودی سرنگ کو کھلونا سمجھ کر ہاتھ لگایا.
میں اسے کھول نہیں سکا تو میں نے زور لگایا تو وہ پھٹ گیا. میرا ہاتھ اڑ گیا, میری ٹانگ اور میرا سر بھی زخمی ہوئے. اب میں اسکول میں لکھ بھی نہیں سکتا.
9 سالہ یوسف بڑے ہو کر گول کیپر بننا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھاؤ ان کے آڑے نہیں آئے گا. یمن کی جنگ کے تباہ کن اثرات تمام لوگوں پر ہوئے ہیں, لیکن بچوں کو اس جنگ کی سب سے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑی ہے. اور ایک پوری نسل جنگ کے علاوہ کچھ نہیں جانتی.
یمنی خانہ جنگی میں بچوں کی حالت زار کے بارے میں لیز ڈوسٹ کی خصوصی رپورٹ آپ نے ہماری ساتھی نصرت جہاں سے سنی. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا پہاڑی ضلع چترال کا شمار ملک کے سب سے پسماندہ علاقوں میں ہوتا ہے. یہاں بنیادی سہولیات کا شدید فقدان ہے. قدرتی آفات سے بری طرح متاثرہ اس علاقے میں اگر ایک طرف صحت عامہ کے لاتعداد مسائل ہیں تو دوسری طرف ضلع بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی انتظام نہیں, جس سے لوگ دور دراز اور دشوار گزار مقامات پر پہنچنے کے لیے پیدل چلنے پر مجبور ہیں. لیکن اب چترال کے ایک شہری نے خواتین اور بچوں کو سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے مفت بس سروس کا آغاز کر کے ایک نئی مثال قائم کی ہے. اس سلسلے میں پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی کی یہ رپورٹ.
فری فیملی بس کے نام سے موسوم بلا معاوضہ پبلک ٹرانسپورٹ کو قائم ہوئے 7 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے, اور اس دوران اسے پورے علاقے میں خاصی مقبولیت حاصل ہوئی ہے. شہر میں یہ بس اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ آج کل اس میں سواریوں کے لیے جگہ کم پڑنے لگی ہے. چترال شہر کے علاقے گینگورین سے ہر صبح 9 بجے یہ بس نکلتی ہے اور مختلف سٹاپوں سے بیمار خواتین, بچوں اور بوڑھوں کو اٹھاتے ہوئے انہیں مرکزی بازار اور ہسپتال لے جایا جاتا ہے, اور پھر واپسی پر بھی ان کو فری سہولت فراہم کی جاتی ہے. بس کے مالک اور سابق فوجی افسر شہزادہ سراج الملک کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے چترال میں پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی وجود نہیں, اور علاقہ بھی بیشتر پہاڑی مقامات پر مشتمل ہے, جس سے اکثر اوقات غریب افراد بالخصوص خواتین کو کئی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
میں نے صرف یہ دیکھا جی کہ میرے علاقے میں لوگ جو سفر کرتے ہیں جیپوں, ایک جیپ جو کہ 4 لوگوں کو لینا چاہیے اس میں 15 لوگ بیٹھتے ہیں, سوزوکی کے جو ڈبے ہیں اس میں اسی طرح کوئی 15 لوگ بیٹھ کے آگے پیچھے جاتے رہتے. یہ مجھے میرے آنکھوں کے سامنے مجھے نظر آ رہا تھا. میں نے کہا یا خدا ہے, اس کے اندر عورتیں کیسے ٹریول کریں گی, بچے کیسے ٹریول کریں گے, اور اگر وہ عورتیں بیمار ہوں یا وہ بچے بیمار ہوں وہ کیسے ٹریول کریں گے. تو یہ سوچ کے میں نے یہ بس سروس سٹارٹ کیا, اور بس خدا مدد کرے اس کو میں سسٹین کر سکوں.
اس فری بس سروس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مقرر وقت پر چلتی ہے اور سٹاپ کے علاوہ اور کہیں نہیں رکتی. 18 سیٹوں پر مشتمل یہ بس جدید سہولیات سے آراستہ ہے، جس میں ہیٹر اور ایئر کنڈیشنر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس بس کا روٹ ایک طرف سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر مشتمل ہے، جو پہاڑوں سے شروع ہو کر بازار اور شہر کے 2 ہسپتالوں پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح 2 گھنٹے کے وقفے کے بعد بس کا ڈرائیور پھر انہی سواریوں کو لے کر واپس مطلوبہ مقامات پر چھوڑ دیتا ہے۔ شہزادہ سراج الملک کا مزید کہنا ہے کہ ان کے ساتھ کئی لوگ رابطے کر رہے ہیں کہ چترال کے دوسرے علاقوں میں بھی اس طرح کی سروس شروع کی جائے۔
اب جب سے ہم نے یہ شروع کیا تو ساتھ کے جو گاؤں ہیں یا علاقے، انہوں نے مجھ سے رابطہ شروع کیا ہوا ہے، آپ ہمارے علاقے میں بھی یا تو اس کو ایکسٹینڈ کر لیں اور یا یہاں بھی شروع کریں۔ تو میں نے کہا جی میں تو ایک انڈیویجول ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں، میری صرف امید یہ ہے کہ جس طرح میں اس علاقے میں کر رہا ہوں، ہر علاقے میں لوگ مجھ سے زیادہ پیسے والے ہیں اور مجھ سے زیادہ رسوخ والے ہیں، شاید اس کو دیکھ کے وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں شروع کریں، حکومت کیوں نہیں کرتی ہے یہ۔ اور میرا سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوگی، اس ان کو اٹھانے سے بھی زیادہ خوشی ہوگی اگر یہ ایک قسم کا ایک مثال بن کے یا ایک ایگزامپل بن کے اس سے حکومت کو بھی کچھ اشارہ مل جائے کہ جی یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے۔
خیال رہے کہ چترال شہر کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی تصور موجود نہیں، بلکہ زیادہ تر مقامی لوگ سفر کرنے کے لیے ٹیکسی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، جو عام طور پر مقامی افراد کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور اب پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کے آخری مرحلے کے پاکستان میں ہونے والے دوسرے میچ کے لیے قذافی اسٹیڈیم چلتے ہیں، جہاں اس وقت مد مقابل ہیں کراچی کنگز اور پشاور زلمے۔ اور اسٹیڈیم سے براہ راست ہمارے ساتھ ہیں ہمارے کرکٹ کے نامہ نگار عبدالرشید شکور۔ رشید، پہلے تو میچ کی تازہ ترین صورتحال بتائیے۔
وقت 7 اوور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان۔ میچ میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر پہلے پشاور زلمی کو بیٹنگ دی، لیکن پشاور زلمی کے جو اوپنرز ہیں آندرے فلیچر اور کامران اکمل، ان دونوں نے انتہائی جارحانہ بیٹنگ کی ہے اور 7 اوور میں اسکور اس وقت 88 رن، کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہے۔ آندرے فلیچر جو ہے 31 پر اور کامران اکمل انتہائی جارحانہ انداز میں، انہوں نے 5 چوکے اور 5 چھکے لگا کر صرف 17 گیندوں پر اپنی مڈ سینچری مکمل کی ہے۔ 55 رنز پر وہ اس وقت ناٹ آؤٹ ہیں، 88 رنز اسکور بغیر کسی نقصان کے۔
اچھا رشید، موسم نے بھی کچھ پریشان کیا میچ کو بھی اور شہریوں کو بھی، اس کی کچھ ذرا تفصیل ہمیں بتائیں۔
جی، یہاں پہ گزشتہ 2-3 روز سے جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری ہے وقفے وقفے سے، تو کل بھی جو ہے وہ میچ متاثر ہوا تھا لیکن پھر ممکن ہو سکا تھا، اور آج بھی جو ہے وہ بارش ہوتی رہی، لیکن جو گراؤنڈ اسٹاف ہے اس نے بڑی زبردست کوشش کر کے گراؤنڈ کو جو ہے وہ خشک کیا۔ اس دوران جو حکومت پنجاب اور آرمی کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں ان کی خدمات حاصل کی گئیں، جو گراؤنڈ کو سکھانے کے لیے یہاں پر آئے، اور اس کے بعد اس میچ کو ممکن جا سکا۔ 16 اوور کا یہ میچ ہے، 20 اوور کے بجائے 16 اوور کا یہ میچ رکھا گیا ہے، لیکن شائقین کی ایک بہت بڑی تعداد آج بھی یہاں قذافی اسٹیڈیم میں موجود ہے، اور یقیناً یہ بات ان کے لیے خوش آئند ہے اور خوشی کی بات ہے کہ ان کو خوش نہیں ہوئی اور ان کو کرکٹ دیکھنے کو یہاں مل رہی ہے۔
اچھا رشید، پشاور زلمے نے کل بھی میچ جیتا تھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی کل کی کارکردگی آج کے میچ پر، آج کی ان کی بیٹنگ پرفارمنس پر اثر انداز ہوگی؟
جی بالکل، جب کوئی ٹیم جیتتی ہے اور اگلے ہی دن وہ دوبارہ جب میدان میں اترتی ہے تو نفسیاتی طور پر جو ہے اس کا اعتماد، اس کے حوصلے جو ہے وہ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی پشاور زلمی ساتھ بھی تھا کہ گزشتہ روز جس طرح اس کا میچ تھا اور آخری اوور تک گیا اور پھر 1 رن سے اس نے کامیابی حاصل کی، تو یہ ایک بڑی بات تھی کہ وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہونے سے بچی۔ اس کو ایک اور موقع ملا ہے آج یہاں پر کراچی کنگز سے کھیلنے کے لیے، اور اس میچ کی جو فاتح ٹیم ہے وہ پھر فائنل میں جائے گی، اسلام آباد یونائٹیڈ کے خلاف مد مقابل ہوگی جو 25 مارچ کو ہوگا۔
اچھا، کراچی کنگز بھی تو کمزور نہیں ہے، کیا سمجھتے ہیں وہ، کیا حکمت عملی اختیار کرے گی؟
نہیں، کمزور تو نہیں تھی، لیکن اس میچ میں وہ یقیناً کمزور ہے کیونکہ شاہد آفریدی اس میچ میں نہیں کھیل رہے، عماد وسیم جو ان کے کپتان تھے وہ انجرڈ تھے، ان کا سر جو ٹکرایا تھا گراؤنڈ وہ اس وقت ہاسپٹل میں تھے اور اس کے بعد سے وہ پھر میدان میں اترے نہیں ہیں. تو شاید آفریدی بھی گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے جو ہے وہ میچ نہیں کھیل رہے. کراچی کنگز نے تین کھلاڑیوں کو متبادل کے طور پر طلب کیا تھا, تو یہ پریشانیاں تو کراچی کنگز کو ہیں. اور آج اس میچ میں جو کپتانی ہے بولر محمد عامر کے سپورٹ.
بہت بہت شکریہ عبد الرشید شکور اس تفصیل کے لیے آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی سیربین یہاں اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر فراز ہاشمی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جے میگانی, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیربین کی ٹیم اجازت چاہتی ہے, خدا حافظ. آخر میں نادیہ سلیمان سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خود کش حملے میں کم از کم 31 افراد ہلاک اور تقریباً 65 افراد زخمی ہیں. حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے. شام میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف لڑائیوں میں درجنوں افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے, جن میں شمال مغربی صوبے ادلب میں فضائی حملے میں ہلاک ہونے والے 16 بچے بھی شامل ہیں. نائجیریا میں شدت پسند گروہ کی جانب سے اسکول سے اغوا کی جانے والی 110 طالبات واپس اپنے گھروں کو پہنچ گئی ہیں, تاہم 5 طالبات اب بھی لاپتہ ہیں. روانڈا میں آج 45 سے زائد افریقی ممالک نے براعظم افریقہ کے لیے فری ٹریڈ یعنی آزادانہ تجارت کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ٹیکسس میں پارسل بموں کے ذریعے کئی حملے کرنے والے سفید فار بمبار کی شناخت 23 سالہ مارک اینتھنی کے نام سے ہوئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.